أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام، السلام علیکم. پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کا میزبان قمر رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی عراق کے تاریخ کے حوالے سے، اور ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام مولانا نقی ہاشمی صاحب. آغا صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آغا صاحب، ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ ہم تذکرہ کر رہے تھے صدام کا، صدام کے دور کا. صدام کے دور میں ایک انقلاب آیا تھا جسے انقلاب شعبان کہتے ہیں، 1991 میں. ذرا اس کی تفصیل کچھ بتائیے گا.
جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، تین پروگرامز میں ہم کوشش کرتے رہے کہ عراق کی تاریخ کو کوشش، اور خصوصاً صدام کے زمانے کی جتنی تبدیلیاں ہیں اس عراقی عوام میں، خود عراقی سرزمین، عراقی ملک، اس کا کلچر، اس کا مذہب جیسے تبدیل ہوا ہے، ہماری کوشش یہ رہی کہ آنا ہمیں موجودہ انتخابات تک ہے کہ جو ابھی 10 اکتوبر 2021 میں، ہم نے ان انتخابات تک اپنی گفتگو لے کر آنا ہے. لیکن اگر ہمیں عراق کی صدام کے زمانے کی تاریخ کا صحیح علم نہ ہو، اور کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ عراق کی سرزمین اہل بیت علیہ السلام کی قبور مبارک، یہ تو ایک بڑی وجہ ہے، لیکن بہرحال ایک اسلامی سرزمین بھی ہے، تشیع کی ایک تعداد بھی ہے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم گہرائی کے ساتھ معاملات کو سمجھیں، اور جو کچھ موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے کوئی صحیح نتیجہ نکال کے، اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہے تو اپنے کردار کو ادا کر سکیں. اس وجہ سے ہم نے اس عراقی تاریخ کو بھی، گزشتہ فلسطین کی تاریخ اور اس طرح موضوعات کو کوشش کی ہے. کہ اس میں جو سوال اب آپ کا ہے، ہم صدام کے زمانے میں داخل ہو چکے تھے
گفتگو
میں، اور یہاں تک ہم پہنچے کہ اس نے پوری کوشش کی ہے کہ جہاں ثقافت تبدیل ہو، جہاں مذہبی موضوعات حوزہ علمیہ میں تبدیلیاں آئیں، وہیں ایسا سا جغرافیوں میں تبدیلی آئیں. اور جغرافیہ تبدیلی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جنگ کا مسلط کرنا تھا عراق کی ایران کی سرزمین پر، یہ کہہ کر کے وہاں پر بھی ہماری عرب زمین ہے، یعنی جغرافیہ میں بھی تبدیلی کا خواہش مند تھا. خوب، اس کا ایک بڑا کردار جو ہے وہ حوزہ علمیہ کی خاموشی ہے، یعنی حوزہ علمیہ کو اس نے اپنے طور پہ خاموش کر لیا تھا.
صحیح.
جتنی بولنے والی شخصیات تھیں، یا جتنے انقلابی خاندان تھے، یا جتنے سمجھیں کہ سازشوں کو سمجھ کے، گزشتہ ان کی تاریخ رہی کہ انہوں نے برطانیہ کے خلاف بھی قیام کیا ہوا تھا، انہوں نے اس سے پہلے بادشاہوں کے خلاف بھی قیام کیا تھا، ان سارے خاندانوں کو اسے شہید کر دیا. تمام مجتہدین، اچھے بزرگان، علماء، نوجوان علماء، حتیٰ کہ آل حکیم کے تو یعنی شاید سارے ہی ختم ہو گئے تھے، ایک دو افراد بچے کے جو باہر. ہاں، یہ بھی ایک اہم بات ہے، ہم اس کو بھی آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ 91 سے پہلے ایک اور جو بڑا مسئلہ، بڑا کام ہوا ہے، وہ یہ تھا کہ یعنی اچھا نہیں رہے گا اگر ہم اس گفتگو کو نہ کریں، یا دوسرے لفظوں میں اگر یہ موضوع ہمارا رہ گیا تو پھر یہ ادھوری بات ہو جائے گی، اور شاید ناانصافی بھی ہو جائے عراقی سرزمین سے. وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مومنین بھی تھے، اچھے مسلمان بھی تھے، کہ جب وہ ایرانی سرزمین میں داخل ہوتے تھے اور ان کو پتہ چل جاتا تھا، یا ان کی نالج میں ہوتا تھا کہ یار یہ ہم سے غلط کام لیا جا رہا ہے، تو وہ چلے جاتے تھے ایران کے کیمپ میں.
اچھا.
یعنی باقاعدہ ایران کے کیمپ میں پورے پورے لشکر شامل ہو جایا کرتے تھے، وائٹ اٹھاتے تھے وہ علم، جھنڈا، اپنی بنیان، کوئی بھی چیز وائٹ، اور کہتے تھے بھائی ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہمیں زبردستی. بھائی کہ ان کی فیملیز خطرے میں تھیں، اور بہت سارا ایسا ہوا کہ اکثر لوگوں کی فیملیز کو، پوری پوری فیملیز کو اڑا دیا صدام نے، باس پارٹی نے پوری فیملی ختم کر دی، کہ جن کے لوگ وہاں چلے گئے تھے، رسک لیتے تھے لوگ، اور اس میں بہت بڑی تعداد شیعوں کی،
بڑے بڑے، یہ بہت زیادہ ہمت کا کام ہے.
یعنی کچھ تو خاندانی شفٹ ہوئے نا، جیسے آل حکیم کا خاندان تھا، اس میں عبدالعزیز تھے یا خود باقر الحکیم تھے، یہ تو فیملی، پورے فیملی خاندان شفٹ ہوا. لیکن جنگ کے زمانے میں جو لوگ بیچارے اس طرح سے مجاہدین، دوسرے لفظوں میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو شامل ہو گئے، وہ بیچارے ان کا تو پورا پورا خاندان شہید ہوا ہے. بہرحال، تو اب جو لوگ وہاں چلے گئے، ان کو جب حقائق کا علم ہوا اور ان کو پتہ چلا کہ کتنی بڑی اور گہری اور گندی سیاست ہمارے ساتھ ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر یعنی بہت سارے آپ کہیے سیاسی گروپس بھی بنائے، سیاسی تنظیمیں بھی بنتی ہیں ایران میں، وہ عراقی جو ایران آ گئے، اور انہوں نے حتیٰ کہ یعنی جہادی گروپ بھی بنائے، جس میں جیش البدر سب سے اوپر تھی، اسی طرح مجلس اعلیٰ وہاں بیٹھ کے بنی ہے، نوری مالکی اور جعفری صاحب جس کے ہوا کرتے تھے. تو بہت سارے کام ہوئے. عبدالحکیم اس طرح سے، ہمارے جو یہ باقر حکیم صاحب تھے، انہوں نے بھی ایک گروہ بنایا، باقاعدہ انہیں سیاسی گروہ بنایا انہوں نے، اور جیش البدر کی بھی انہوں نے ہی تائید کیا، اور یہ جیش البدر باقاعدہ جنگ میں شامل بھی ہوئی ہے۔ تو اب آپ ایک طرف، یعنی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ سبھی نے جو ہے نا وہ ساتھ دیا صدام کا، بلکہ جن لوگوں نے ساتھ نہیں دینا چاہا یا تو خاموش ہو کے کہیں تقیہ کر گئے، یا پھر وہ ملک ہی چھوڑ گئے، اور ملک چھوڑنے میں وہ ایران بھی آئے اور دنیا میں بھی گئے، اور بعد میں بہرحال ایک بہت بڑی تحریک بن گئی صدام کے خلاف، اس میں سنی لیڈرشپ شامل تھی، اس میں کردی لیڈرشپ شامل تھی، اس میں شیعہ لیڈرشپ شامل تھی۔ یہ تین ہی گروپ معروف ہوتے ہیں ابھی بھی، کردی کہلاتے ہیں، سنی کہلاتے ہیں اور شیعہ کہلاتے ہیں، اور ملک تقسیم ہے ان تین طاقتوں میں ابھی۔ اس وقت صدام نے کوشش کی ہے کہ صرف عربیہ دو بھائی، کہ ان کا جنگ، یعنی یہ موقف جو ہے یہ کردیوں کو برا لگتا تھا، اور کردی جو ہے وہ اس علاقے، آج بھی یعنی الیکشن جو بھی تازہ ہوئے اس میں 34 سیٹیں ایک کردی پارٹی نے لی ہیں، دوسری کردی پارٹی نے 16 سیٹیں لی ہوئی ہیں 329 سیٹوں میں سے، تو اس کا مطلب ان کی تعداد کم نہیں ہے۔ یہ عربیل کا علاقہ جتنا آپ سنتے ہیں، یہ سارا وہ علاقہ ہے کہ جو مالا مال ہے سلیمانیہ، عربیل کی جو مالا مال ہے آئل کی دولت سے، جس پر ہر ایک کی نگاہیں ہیں، اسرائیل آیا ہوا ہے وہاں بیٹھ گیا ہے، اسرائیل اپنی کوشش کر رہا ہے، ترکی کوشش کر رہا ہے اس جگہ پر قبضے کی۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ کے جو یہاں سے چلے گئے، اور بڑے بڑے نام ہیں، یعنی احمد شلبی ایک بڑا نام تھا، حیدر العبادی ایک بڑا نام تھا، خود باقر الحکیم ایک بڑا نام تھا، نوری مالکی،
بڑے نام
بڑے نام ہیں یہ سارے کے سارے۔ اور یہ سب جو ہے نا، کوئی برطانیہ، کوئی امریکہ، کوئی ایران، کوئی وہاں جا کے انہوں نے پھر باقاعدہ آرگنائزیشنز بنائیں، اور جن کے پاس زیادہ طاقت تھی عوامی، انہوں نے تو باقاعدہ ایران یعنی عراق کے اندر بھی مزاحمتی گروپ بنائے۔ خود اس کا جو بیٹا تھا ادے صدام، اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے 91 سے پہلے کی بات ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا، باہر یا قریب 91 کے بعد یا بعد، لیکن ادے پر حملہ ہوا عراق کے اندر ہی، کہ جبکہ صدام کا زمانہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی سیاسی پارٹیاں بھی تھیں کہ جن کے ملٹنٹ گروپ اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے عراق کے اندر رہتے ہوئے بھی
صدام کی آمریت میں بھی کام کیا۔
بالکل، یعنی یہ میں نے کہا کہ ناانصافی ہو جائے گی اگر یہ موضوع نہ کھولیں۔ تو اس طرح کے گروہ بھی تھے۔ اب آپ آئیے 91 جنگ ختم ہو چکی ہے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد جو ہے نا صدام جیسا آدمی کے
جس کویت کا واقعہ بھی تو
91 والا واقعہ اصل میں،
جی جی،
کہ ہوتا پھر یوں ہے کہ صدام جو ہے نا وہ زیادہ ہی خونخوار ہو جاتا ہے، اور یہ امام خمینی رہبر کبیر پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہ جس کو تم پال رہے ہو نا، اس نے کل تم پر تمہیں کاٹنا ہے، بھوکنا تم پر ہی ہے۔ یہ امام خمینی کی پیشن گوئی تھی، بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ یعنی ان کو اپنی طاقت کا زوم اتنا ہو گیا کہ بھائی مجھ سے کسی زمانے میں، فرض کریں انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ کویت کی سرزمین عراقی سرزمین تھی، کسی زمانے میں الگ ہوئی ہے، اب ہم نے دوبارہ اس پر قبضہ کرنا، بھائی کہ یہ جھوٹا تھا، یہ غلط بات ہے، بحرین اور کویت یہ سب ایران کا حصہ رہے ہیں، نہ کہ یہ ان کا حصہ رہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ 91 میں صدام صاحب نے، اب پیچھے ملی بھگت رہی، امریکہ بھی چاہتا تھا، کیا اہداف تھے، کیونکہ وہ یعنی اس طرح کا تو کام کرتا تھا نا، امریکہ کے پڑوسیوں سے لڑواتا تھا بڑی طاقتوں، یعنی جیسے پیسے کے اعتبار سے جو بڑی طاقتیں، ان کے اوپر حملے کرواتا تھا ان کے پڑوسیوں سے، اور جب وہ حملے ہو جاتے تھے تو کہتا تھا تمہیں ہماری ضرورت ہے، اسلحہ ہم سے لے لو، فوجی ہم اتار دیتے تمہارے ملک میں، جہاز ہم دیں گے، جنگی جہاز تمہیں۔ تو یہ کہہ گئے نا، یعنی یہ بھی ایک روش ہے کہ ان کو خالی کر دیتے ہیں، کویت کو خالی کر دیا، بحرین کو خالی کر دیا، قطر کو خالی کر دیا، سعودی عربیہ کو خالی کر دیا، عمان کو خالی کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اردن کو انہوں نے یہی کہا کہ تم خطرے میں ہو، ابھی اسرائیل بھی تمہارے اس میں بیٹھا ہوا ہے، اور شام بھی تمہارا مخالف ہے، اور یعنی اس طرح بہانے بنا بنا کے یہ اسلامی دنیا کو چوستے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے ملی بھگت ہو کہ صدام سے کہا کہ تو کویت پر حملہ کر دو، صدام نے کویت پر حملہ کر دیا، خود چلیں، خونخوار ہو گیا تھا وہ، طاقتور ہو گیا تھا وہ، اور بہت اسلحہ تھا اس کے پاس اس وقت، کیونکہ وہ ایران سے جنگ کے دوران اس کو پوری دنیا نے اسلحہ دیا،
پوری دنیا نے دیا ہوا تھا،
تو وہ ایک طاقت کا زوم تھا کہ میں نے یہ والا میزائل ہے، میرے پاس یہ والے جہاز ہیں جنگی، میرے پاس اتنی جو ہے نا وہ فوج ہے، اور اتنی میری طاقت ہے، اور یہ میرا میڈیا کنٹرولڈ ہے، اور بہت کچھ۔ تو اس نے جو ہے نا وہ کویت پر حملہ کر دیا۔ آپ کو ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں یہاں پر، کہ خالی عراقی قوم ہی کمزور نہیں ہے، اب امریکی قوم کو دیکھیے گا، امریکی قوم کو پوچھا گیا کہ اب ہم ہی جائیں گے، جب صدام نے حملہ کیا ہے تو صدام کے حملے کو روکنے کے لیے اور عراق کو کویت کو واپس یعنی اصل حالت میں لانے کے لیے ہم ہی جائیں گے، اور کون جائے گا، ہم نے آزاد کروانے کویت۔ اب جب کویت پہ جانے کی بات کہی نا، تو عوامی تائید چاہیے تھی، کیونکہ وہاں تو بہرحال کانگریس جو ہے وہ فیصلہ کر دی ہے کہ بھائی ہاں یا نہ جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے اس وقت پورے اس میں سروے کروایا گیا، پورے امریکہ میں سروے کروایا گیا کہ کویت کو آزاد کرانے کے لیے امریکی فوجیں جائیں گی، تو سروے کروایا گیا کہ آیا ہم جائیں یا نہ جائیں، تاکہ وہ عوامی رائے بنے، پھر ہم کانگریس میں رکھیں، اور پھر وہ یہ سب چند دنوں میں ہونا تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ جب انہوں نے سروے کروایا اور کہا کویت کی آزادی کے لیے میں جانا ہے, تو لوگوں نے پوچھا کویت پرندے کا نام ہے, کسی نے کہا کویت جانور کا نام ہے, کسی نے کہا کویت جو ہے وہ پتہ نہیں مریخ ہے فلاں جگہ پر. یعنی امریکہ کی اکثر عوام کو 98% لوگوں کو کویت کے بارے میں نہیں علم تھا, عوام کی بات کر رہا ہوں آپ. پھر ان کو ایک پرائیویٹ ایجنسی کو یہ کام دینا پڑا کہ آپ بتائیں کویت کا آئل ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, تاکہ یہ لوگ کہیں کہ بھائی جاؤ. پرائیویٹ باقاعدہ میڈیا کمپنی ہے جو بھی تھی, ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہے, مارکیٹنگ کمپنی, اس نے باقاعدہ چند دنوں میں یہ ثابت کر دیا کہ اگر کویت کو ہم نے آزاد نہیں کروایا تو کل سے بجلی چلی جائے گی, کیونکہ انرجی کا مسئلہ ہو جائے گا, آئل ہی نہیں آئے گا. تو عوام ایران مظاہرے شروع کر دیے, جاؤ جاؤ جا کے کویت کو بچاؤ. جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کویت کیا چیز ہے, وہ جا کے کویت کو بچانے کی باتیں ہو گئیں. یہ میں سے میں یہاں سے بڑا استفادہ کروں, اہم بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی پاکستان کے اندر جتنی ہے اس سے زیادہ ہوگی امریکہ میں, اس سے زیادہ ہوگی برطانیہ میں, فرانس اور جرمنی میں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہاں پر اتنا کنٹرولڈ میڈیا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, مگر یہ کہ جسے وہ چاہتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہر چیز میڈیا کی آزادی, مشرف صاحب کے زمانے اور فلاں اور ڈھمکا, اور اپنا میڈیا کنٹرول لے کے چلتے ہیں. وہ کنٹرولڈ ابھی بھی دبئی کے اندر آپ نے سنا کہ واٹس ایپ جو ہے وہ آپ کو آزاد نہیں ہے, اور کہ دبئی جیسی جگہ پر واٹس ایپ اس طرح سے آزاد نہیں ہے, نہیں ہے, وہاں کالیں نہیں ہو سکتی ہیں, وہاں وائس میسج بڑے مشکل سے جاتے آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو کنٹرول رکھا ہوا ہے ہر اعتبار سے. آپ کو آزادی کے نام پر جو ہے نا وہ بالکل ہی, جس کو بہرا روی کا شکار کہنا ہے یا باہی گری ہے, مادر پتر آزاد کر دیتے ہیں. اب یہ ہوا اور امریکہ پہنچ گئے آزاد کروانے کے لیے کویت. کویت کو تباہ کر دیا اس نے عراقی فوجیوں نے, یعنی انہوں نے جب جا کے وہاں دیکھا انہوں نے کہا عجیب ہے, آئل ہمارا ہے, کیونکہ ان کو صدام نے کہا تھا کہ آئل تمہارا ہے, یہ ملک تمہارا ہے, یہ سرزمین تمہاری ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑے بڑے محل, اتنی عالیشان عمارتیں, اتنے شاندار روڈ, انہوں نے تباہی مچا دی کویت کو. انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جو کر سکتے تھے کیا, یعنی بالکل اس کو زمین پر لیا. یہ بھی میرا لگتا ہے ملی بھگت تھی, کیونکہ جتنا گرا دیں گے عراق تباہ ہو جائے گا کویت, پھر بعد میں امریکن کمپنیز آئیں گی, کمپنیز آئیں گی کنسٹرکشنز کی, لاؤ ہم دوبارہ بنا دیتے ہیں, یہ ساری سیاست میں کرنی تھی انہوں نے. بہرحال تو یہ ہو گیا 91 کے اندر. اب یہ جب ہوا نا تو امریکہ نے کہا ہم جا رہے ہیں. امریکہ نے صدام پہ, جو کہ اپنا ہی پالا ہوا آدمی تھا, برطانیہ, فرانس, جرمنی, سب نے پالا تھا اس کو, انہوں نے اس پر صدام پر حملہ کر دیا 91. ادھر جو ہے نا وہ جو شیعہ پارٹی, خصوصاً جیش البدر کہ جو بہت مضبوط تھی الحمد للہ باہر بھی اور اندر بھی, عراق کے باہر بھی عراق کے اندر بھی, یہ وہی زیادہ تر فوجی تھے کہ جو اس زمانے میں 81 سے شروع ہوئی تھی جنگ اور 88 میں ختم ہوئی تھی, اس 8 سالہ جنگ کے بھاگے ہوئے فوجی, وہ سب بھی کود گئے, ایران سے داخل ہو گئے باقاعدہ وہ سارے کے سارے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بہترین وقت ہے کہ صدام سے جو ہے نا جان چھڑا لو, جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا, اور امریکہ بھی ادھر سے آ گیا ہے, یہ سمجھے کہ ہم بھی ادھر سے جائیں گے. اس میں آغا خوئی کا بہت بڑا کردار تھا, یعنی آغا خوئی نے جو ہے نا وہ خاموشی اختیار نہیں کی, بلکہ یعنی جب ان کی وفات ہوئی, ہم میں اس کو وفات نہیں کہتا, میں اس کو شہادت ہی کہتا ہوں, کیونکہ زہر دے کے شہید کیا اس شخصیت کو, کیونکہ انہوں نے اس کی تقریباً ایک طرح سے قیادت کی ہے اس 91 کے انقلاب, جیش البدر نہیں, جیش یعنی اس پورے انقلاب کی جو آ رہا ہے.
اچھا صحیح.
اور آہستہ آہستہ یہ حال ہو گیا تھا کہ نجف ہمارے کنٹرول میں, نجف ہمارے کنٹرول میں تھا, کربلا ہمارے کنٹرول میں تھا, یعنی مجاہدین کے کنٹرول میں تھا, اور ہم آہستہ آہستہ بغداد پہنچ رہے تھے, آخری مراحل میں تھا بغداد, بغداد ہو جاتا تھا پھر کازمین, اور پھر آہستہ ہو جاتا پورا علاقہ. تو جب یہ سب ہوا اور جیش باقاعدہ داخل ہوئی جیش البدر, اور عوام نے بھی الحمدللہ جو پسی ہوئی عوام تھی اس نے بھی ساتھ دیا کہ بھائی صدام سے تو جان چھڑاؤ نا, اس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, بہت زیادہ غربت, بہت زیادہ پسماندگی, تو وہ بھی
8 سال جنگ ہے تو جنگ کے اثرات تو آتے ہی
تھے جنگ کے بھی. تو جب وہ ہوا نا تو وہ امریکہ بہادر کے جس نے پہلے صدام کو منع کر دیا تھا, یا عراق کی حکومت پر پابندی تھی کہ تم اپنے جہاز بھی نہیں اڑا سکتے, جنگی جہاز اڑاتے تھے ڈرم مار دیتے تو فائر کر دیا کرتے تھے, لیکن جب دیکھا نا کہ ہم نے یعنی اس لیے تو نہیں صدام پر حملہ کیا یا کویت کو آزاد کرانے کی کوشش کی کہ شیعہ کامیاب ہو جائیں, تو اس نے پھر امریکہ نے صدام کو کہا کہ تم اس کو چھوڑو اور ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں جنگی جہاز, یعنی کویت چھوڑ دو, جنگی جہاز اڑاؤ اور مارو ان شیعوں کو اور ختم کرو ان لوگوں کو. تو وہ جس نے پابندی لگائی ہوئی تھی ایک بار پھر صدام کو اپنا آدمی بنا کے اور پھر شیعوں پہ حملہ کروا دیا, یعنی مجاہدین پر حملہ ہو گیا, اس قوم پر حملہ ہو گیا, اور وہ پھر اتنا شدید رہا کہ شاید اگر کہا جائے کہ لاکھوں لوگ شہید ہو گئے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا, کیوں پر اندھا دھن فائرنگ کی, حتیٰ کہ ابھی تک اگر آپ حرم میں جائیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں بھی اور حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں بھی ابھی تک گولیوں کے نشان موجود ہیں, یعنی پھر پہلے تو یہ کیا جنگی جہازوں کے ذریعے سے، اس کے بعد نیچے اتارے فوجی، پھر شہادتیں ہوئیں بہت زیادہ لوگوں کی، اور اس کے بعد پھر یہ جو کامل حسین کے نام سے اس کا ایک اپنا داماد تھا جو فوجی تھا، شاید بریگیڈیئر رینک پر یا اس سے اوپر، تو وہ زمانے میں لیڈ کر رہا تھا اس کی فوج کو، جس کا داماد تھا صدام حسین کا، کامل حسین
فوج کو، مطلب صدام کی فوج کو
لیڈ کر رہا تھا اور آزادی کے لیے آیا ہوا تھا ادھر کربلا، تو اس نے جو ہے نا وہ عمومی اعلان کروایا کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں ہیں باغیوں کے ساتھ، وہ سب حرم میں آ جائیں، ان کو پناہ مل جائے گی، پھر ہم جو ہے نا پورے کربلا کے اندر جو ہے نا ان لوگوں کو ماریں گے کہ جو فوجی تھے، یعنی اس حد تک کامیابی ان کو مل گئی تھی، اور لوگ بیچارے یہ سوچ کے کہ واقعی ہمیں پناہ ملنے والی، حرم میں پناہ لے گی،
اور سب
کو چاروں طرف سے اس نے پھر جو ہے نا توپ کے گولے، یعنی ایک بار ہوتا ہے نا کہ اس نے خالی گولیاں چلائی ہوں، نہیں، توپ کے گولے تک برسائے گئے، اور اس میں کہتے ہیں کہ حرم کے اندر گھٹنوں گھٹنوں تک خون تھا، یعنی جنازے تو تیر ہی رہے تھے، گھٹنوں گھٹنوں تک خون تھا، اور اس کے بعد پھر یہ انقلاب بھی ختم ہو گیا، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ آغا کی ایک سال کے بعد جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے آغا خوئی کی، اور اس میں بھی جو ہے نا وہ شامل ہے، صدام حسین کا کردار تھا، ان کو زہر دیا گیا اور ان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی زندگی، اور اس کے بعد پھر جو تھوڑا بہت لوگوں میں اٹھنے کا جذبہ بھی تھا، قیام کا تھا، وہ سارا کا سارا امریکہ کی ملی بھگت کے ساتھ، فرانس شامل، جرمنی شامل اور اسرائیل شامل، ان سب نے مل کے جو ہے نا وہ دوبارہ سے خاموش کر دیا۔ اب یہاں ایک اور نئی سیاست شروع ہوتی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات، وہ یہ ہے کہ اس کو یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ یا تو ایران سے لوگ تمہارے شیعہ جو ہیں وہ حکم لے لیتے ہیں کہ یعنی مراد یہ ہے کہ فتویٰ وہاں سے لے لیتے ہیں، آرڈر وہاں سے مل جاتے ہیں، تو اب تم آہستہ آہستہ اس طرف جاؤ کہ ہماری اپنی ہی مرجعیت ہونی چاہیے، یعنی عراقی مرجعیت کی طرف جاؤ، اب یہ ایک نئی پالیسی اور نیا کام شروع ہوا، ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیادیں پہلے رکھی گئی ہوں، لیکن آخوئی کے اس کردار کو دیکھتے ہوئے، آل حکیم کے اس رول کو دیکھتے ہوئے، اور جو ایران کے مجتہدین تھے وہاں پر، آیت اللہ سیستانی خود ایک ایرانی شخصیت ہیں، آخوئی ایرانی شخصیت، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو جو ہے نا وہ اب خاموش کرو اور ایک نیا کھیل کھیلو جس کے اندر تم یہاں کی لوکل مرجعیت کو وجود میں لے کر آؤ، جو عراقی مرجعیت ہو، اور ہم اسے لوکل فتوی لیں۔
اب میں آپ کی بات کر رہی ہے، لیکن یہاں پر یہ اس کے اثرات جو ہے نا میں نے، ہم نے یہاں خود پاکستان میں دیکھے کہ لوگ بعض کہتے تھے کہ بھائی ہم ایرانی مجتہدین کی تقویت نہیں کرتے، ہم عراقی مجتہدین،
یہ پھر ترجمہ ہوا، یعنی ان افکار اور نظریات کا ترجمہ ہوا
جی جی جی
جو ہمارے یہاں پہنچا ہے، میں اسی کی بنیاد پہ آ رہا ہوں ابھی، اور میں انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ مختصر صدر کے رول کو آپ کے سامنے کھول سکوں، شاید ہم اتنا ہی کھول سکیں، اور اگر پرانے انتخابات پر بات ہوگی تو ٹھیک ہے، نئے انتخابات پر شاید کل کا پروگرام جو ہمارا آخری
جی جی جی
اس میں ہم کر سکیں گے، بہت جلدی جلدی انشاءاللہ چلتے ہیں آگے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ صدر فیملیز کو چن لیا جاتا ہے، اس کام کے لیے صدر فیملی کو چن لیا گیا، یعنی آپ تعجب نہیں کریں گے کہ جہاں پر وہ عالم دین کو مار رہے ہیں انقلابی حرکت میں ہلکا سا بھی آئے، اور وہ مرجعیت کو جو چھوڑ کے رکھے ہوئے محمد صادق صدر، یعنی مقتدیٰ کے والد اور چچا زاد بھائی باقر صدر کے، یہ جو ہیں وہ آہستہ سے ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فرہنگی، ثقافتی اور اجتماعی کام کر سکتے ہیں، سیاست میں مت آئیے گا، کریں فوج بنانا اور لوگوں کو سیاسی اویئر کرنا اور خطبوں میں، لیکن آپ جمعے قائم کریں، آہستہ سے تشیع میں اپنے نفوذ بڑھائیں، اور آپ کو کھلی اجازت اور پیسہ اور فلاں اور یہ اور مقلدین اور یہ سب مل جاتے ہیں، اور اب ادھر ہمیں کیا کہا جاتا ہے، تشیعوں کو پاکستان کے اندر، تشیعوں کو ایران کے اندر، تشیعوں کو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ فیملی مرد فیملی ہے کہ جو آ گئی ہے مقابلے میں، اور انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بھی عراق کو نہیں چھوڑا، باقر الحکیم بھاگ گئے، فلانا بھاگ گیا، فلانا یوں ہو گیا، یہ دیکھو یہ فیملی ہے، یعنی یہ اس طرح سے بٹھایا گیا پوری دنیا کے دماغوں میں، اور محمد صادق صدر جو ہے شخصیت بننا شروع ہو گیا، اب وہ جمعے بھی ان کے ہاتھ میں، سارے جمعے ان کے کنٹرول کے اندر، ساری جماعتیں ان کے کنٹرول کے اندر، فرنگی کاموں کا، ثقافتی کاموں کا، پلس ویلفیئر کاموں کا، انہوں نے ایک جال بچھا دیا، اور واقعی لوگ اتنی مشکلات میں تھے، انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور بہت بڑے پیمانے پر پیری مریدی شروع ہو گئی، ہماری زبان میں اگر آپ کہیں کہ اس خاندان کی پیری مریدی شروع ہو گئی۔
حالانکہ صدر فیملی تو،
صدر فیملی میں ایک شخصیت، دو شخصیت، رضا صدر بہت اچھے بڑے شخصیت آدمی تھے، الحمدللہ جن کی کتابیں بھی آئی ہوئی، عراقی مقاومت پر کتابیں،
صدر فیملی تو جو ہے نا ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، اور انہوں نے بہت بڑا،
اس فیملی کو چن لیا گیا اس کام کے لیے۔ اچھا اب ہو سکتا ہے، اگر ہم بہت تھوڑا سا حسن ظن رکھتے ہوئے بات کریں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ صدر فیملی نے یہ سوچا ہو کہ یار کچھ تو، یعنی ہمارے
بنیاد بن جائے گی، بنیاد بن جائے تو مطلب
کچھ خیر، کچھ عوام کو سپورٹ، کچھ مومنین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، ہو سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں پیچھے یہ سوچ بھی ہو، لیکن صدام نے جو کھیل کیا امریکہ کے ساتھ مل کے، وہ یہ تھا کہ اس داخلی مرجعیت کو مضبوط کرو، تاکہ ہماری جان چھوٹے کہ خمینی کیا کر رہے ہیں، تو خامنہ ہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو لبنان میں اندر کیا ہو رہا ہے، تو بحرین کی قیادت کیا کہہ رہی ہے، کیا ضرورت ہے عراق کی اپنی مضبوطی اور قیادت کو؟ یہ وہ بات ہے جس کے اوپر کام شروع ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ محمد صادق صدر صاحب جو ہیں, اب ہوا کیا, شہادت ان کو کیوں مل جاتی ہے؟ یہ تو اپنے ہی کام کر رہے تھے اور بیٹے بھی دو شہید ہو جاتے ہیں ساتھ, یہ کیا ہوا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ دو باتیں اس کے لیے معروف ہیں, لیکن ان دو کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہے, یہی دو باتیں معروف ہیں. ایک یہ تھا کہ یعنی ان کے لوگوں میں کسی جگہ پہ کوئی حکومتی جھگڑا ہوا کسی علاقے کے اندر اور ان کے لوگوں کو جو ہے انہوں نے بند کر دیا اٹھا کے, انہوں نے کہا بھائی ان کو چھوڑو, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے, ان کے کام یوں تھے فلاں تھے اور یہ مشکوک ہے یہ وہ, انہوں نے کفن پہن لیا, خود بھی کفن پہن لیا اور جمعے میں لوگوں کو کہا کفن پہن کر آؤ فلاں. صدام نے کہا عجیب ہے, میں نے آپ کو اتنا بڑا بنایا آپ جو میرے سامنے کھڑے ہیں, اور اس نے ان کو شہید کروا دیا. ایک خبر یعنی ایک یہ ہے فکر وہاں پر. دوسری فکر یہ ہے کہ نہیں, صدام نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ میرے لیے دعائیں کروائیں, میں نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے, اب آپ میری زندگی دعائیں. انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری زندگی کی دعائیں کروائی جائیں, یعنی یہ تو ہے ہی نہیں, میں نے تو یعنی بیس میری یہ ہے کہ جیسے میں بہت خاموشی سے تمہارے خلاف اور ایک یعنی بہرحال جو بھی بات ہوئی ڈسکشن ہوئی اس کے بعد کہ اچھا یعنی آپ میرے مقابلے میں آئیں گے, اور اس نے ٹھگ سے جو ان کو اپنے دونوں بیٹوں سمیت شہید کر دیا گیا. اور اس زمانے میں یہ دونوں بیٹے جو زندہ رہ گئے مقتدیٰ اور اس کا چھوٹا بھائی مشتبہ, یہ دونوں اس وقت بہت چھوٹے تھے, یعنی شاید وہ 24 سال کا تھا اور یہ 26 سال کا تھا, اور ان کے جو دو بڑے والے بیٹے جو ساتھ شہید ہوئے ان کے وہ پھر بھی کسی حد تک یعنی بڑے تھے, 34 سال کا اور شاید ایک 32 سال کا, وہ شہید ہو جاتے ہیں, پھر یہ دو رہ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرتا, یہ کچھ ٹائم جو ایران میں گزارتا ہے, یہاں پر آ جاتا ہے پڑھنے کے لیے, یہاں بڑا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر پھر 2001 کے اندر جو کچھ ہوتا ہے صدام کے خلاف امریکہ ایک نیا پلان کرتا ہے کہ بھائی یہاں سوری 2003 کہ اب ہمیں خود جا کے جو ہے نا وہ عراق میں جیسے افغانستان میں بیٹھ گئے ایسے ایران میں بیٹھنا ہوگا, اور یہ بش کا کام ہوتا ہے, بش کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں یہاں تو کیمیکل ویپنز بنائے ہوئے ہیں, صدام نے بہت کچھ چھپا رکھا ہے, اور وہ ایک جھوٹی IAEA جو ہوتی ہے وہ ایک رپورٹ دے دیتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ صدام کو ختم یا چھپ جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے, اور یہ آ کے خود بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اب اپنے ہاتھ میں رکھیں گے, تو وہ پال بریمر جو ہے اس کو بٹھاتے ہیں امریکن سے. اچھا یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے, یعنی اگر آپ جاپان کی تاریخ پڑھیں گے تو ہو چکا ہے وہاں پر, جرمنی کی تاریخ پڑھیں گے تو ہو چکا ہے وہاں پر, یعنی جہاں پر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی سازشوں کے بعد مسلط ہو جاتے ہیں وہاں پر پھر یہ امریکن ہی بٹھاتے ہیں پہلے مرحلے میں اور اس کی کنٹرول دیتے ہیں. وہ اس نے 30 آدمیوں کا 40 آدمیوں کا انتخاب کیا کہ جو زمانے میں صدام کے مخالف تھے, تم آ جاؤ برطانیہ میں رہ رہے ہو, تم آ جاؤ ایران میں رہ رہے ہو, تم آ جاؤ فرانس میں رہ رہے ہو, تم آ جاؤ فلاں, اور ان کے ہاتھ میں یہ سارے کے سارے جو ہے نا آپ جو آج بڑی شخصیات دیکھ رہے ہیں, نجیفی ہے اس کے اندر یا بارزانی تھا یا خود طالبانی تھے, طالبانی ہوں یا بارزانی ہوں یہ لیڈرشپ ہے ساری وہاں کی, اسی طرح سے یہ ہمارے نوری مالکی تھا یا وہ جعفری تھے, یا اسی طرح سے جو ہے وہ اور جو بڑی شخصیات میں ہم حکیم فیملی کہہ سکتے ہیں, ان سب کو پھر بلا لیا اور 30-31 آدمی اور پال بریمر پلان بنا رہے ہیں, امریکنز ہیں خود اور پوری حکومت اپنے ہاتھ میں, اور یوں پارلیمنٹ بنائیں گے, یوں فلاں ہوگا, یوں فلاں ہوگا, یہ پورا کھیل جو ہے اس نے کھیلنا شروع کر دیا آنے کے بعد, اور انتخابات کب ہوں گے اور یہ یہاں پر ہمیں آزادی کب ملے گی اور تم کب جاؤ گے, یہ سارے سوال اٹھنا شروع ہو گئے. تو امریکہ نے خود کہا کہ 2011 تک ہم جو ہے نا وہ چلائیں گے, 2003 میں آئیں اور پھر تھوڑے سے بعد ملک کے آئین میں تبدیلیاں, ایک الیکشن کا سسٹم بنا کے دینا اور فلاں کرنا, یہ جو بہت ہی گھنونا ہے جس پر میں شاید آج نہ پہنچ پاؤں میں نے, لیکن آپ کے سامنے کھولنا ہے کہ یہ الیکشن کا سسٹم ہے کیا وہاں کا کہ جو شاید کہیں پہ بھی دنیا میں نہ ہو. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے مسلط ہو گئے آ کے, اور پھر ہاں 2011 اکتوبر کا ٹائم دے دیا کہ ہم نکل جائیں گے. اب آیت اللہ سیستانی کی مرجعیت اس وقت, آیت اللہ سیستانی بہت خاموشی کے ساتھ بس جو بھی ملنے آ رہا ہے, جو بھی دوبارہ سے جو ایک یعنی امریکنز کے آ جانے کے بعد, صدام کے جانے کے بعد جو تشیع کو تھوڑی بہت آزادی ملی ہے, آزادی ملی ہے, تھوڑے حرم بننا شروع ہو گئے, آنا جانا زائرین کا شروع ہو گیا, ایران سے بغیر پاسپورٹ ویزے کے جو لوگوں نے جانا شروع کر دیا, پاکستانی لوگوں نے جانا شروع کر دیا, یہ سب
انقلاب کی طرف
ایک اور امریکنز خود جو ہے نا ویلکم کر رہے ہیں, بارڈرز پہ کھڑے ہوئے ہیں, زائرین کو سنبھال رہے ہیں, پانی کی بوتلیں دے رہے ہیں, ہم بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں, امریکنز جو ہے نا وہ ہمیں استقبال کر رہے ہیں ہمارا, ہمیں نہیں پتہ اتنا سادہ ہی ہے یہ, ہمیں بالکل نہیں پتا کہ امریکہ کیا اہداف لے کے اس علاقے میں آیا ہے, کیا کرے گا تشیعوں کے ساتھ, ہم بڑے مطمئن ہیں کہ صدام ختم ہو گیا, یعنی یہ نہیں سوچ رہا کہ صدام وہی تھا جس نے صدام کو بنایا الگ, صدام کو اجازت دی کہ شیعوں قتل عام کرو, حرم کے اندر گولیاں چلوائیں, ہم ساری باتیں بھول گئے, ہم نے کہا امریکنز آ گئے ہیں, امریکن زیارتیں کھل گئی ہیں, تشیع اتنا ہی دماغ رکھتی ہیں نا کہ ہماری زیارتیں جو ہمیں کھل گئی ہیں.
صحیح بات ہے,
آپ نہیں سوچ رہے کہ اوپر حکمران امریکہ ہے, اوپر حکمران صدام ہے, اوپر حکمران کون ہے, ہمیں جو ہے نا وہ زیارت کی اجازت مل جائے, یعنی بہت ہی چھوٹی فکر کے ساتھ اس طرح سے ہم چلتے ہیں. اب یہ والا زمانہ ہے کہ جس میں 2003 سے لے کے 2011 تک آیت اللہ سیستانی آہستہ طاقت پکڑ لیں, اچھا مقتدیٰ بھی اچھا مقتدیٰ نے جو ان کے والد صاحب کیونکہ شہادت مل گئی تو پھر تو اب عراق میں سب سے بڑی پارٹی بھی نہیں کی ہے، سب سے بڑی شخصیت بھی یہی ہے، سب سے زیادہ پیری مریدی بھی نہیں کی ہو رہی ہے، اور فالوورز بھی ان کے ہیں، اور فالوورز بھی اندھے فالوورز، یعنی وہ لوگ کہ جو مقتدیٰ کی گاڑی گزرتی ہے جہاں سے، مقتدیٰ کی گاڑی تو لوگ اس جگہ اس روڈ کے اوپر بوسہ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو ٹائروں کو بوسہ دینا، گاڑی کو بوسہ دینا، اس کے پیروں کو بوسہ دینا،
اس حد تک ہے
بھائی، یعنی یہ تصورات بھی ابھی پاکستان کے اندر نہیں ہیں جس طرح کی پیری مریدی وہاں پر ہوئی ہے، اور یہ وہ یعنی یہ واقعات ہیں جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ دیوانہ وار جو ہے نا اس کا استقبال ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کے آپ اس کے اس کو دیکھیں بنایا بھی کیسا اس شخصیت کو، آپ پورے عراق میں دیکھیے اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ پورے عراق کے اندر اس کی مسکراتی تصویریں آپ نہیں دیکھیں گے، یعنی ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر
جو ہر غصے میں رہتی ہے،
غصے میں ہے، سوچ میں ہے، ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے، میں نے کیسے بچانا ہے، میں نے کیسے، یعنی اس طرح کا تصور ہے اس کے بارے میں کہ وہ سب سے زیادہ اس کے والد نے سوچا تھا یا وہ مقتدیٰ سوچتے ہیں اس طرح، اور آیت اللہ سیستانی کی شخصیت، حتیٰ کہ کئی جگہوں پر یعنی یہ بھی ہوا کہ انہی کے منہ سے نعرے بھی نکلے کہ بس ہمیں ایرانی مرضی اتنی چاہیے، یہ تک مقتدیٰ نے کہا ہے، یا ہمیں غیر عراقی مرضی اتنی چاہیے، ہمیں عراقی مرضی چاہیے، یہ بھی مقتدیٰ نے غلطیاں کی ہیں.
آغا اس پہ جو ہے نا وہ گفتگو ہونی ہے مقتدیٰ پہ، اور خاص طور سے الیکشن پہ، گو کہ ہم جو ہے نا چاہ رہے تھے کہ گفتگو جاری رہے لیکن وقت چونکہ ختم ہوتا ہے ہو گیا ہے. اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کرنے آگا کہ جو ہم نے بھی دیکھا کہ جب حرم پر حملہ ہوا تھا اور اس میں مقتدیٰ والے جتنے لوگ تھے وہ حرم میں آ گئے تھے اور وہ دفاع کر رہے تھے، تو وہ کیا تھا؟
یہ جو ہے یعنی آپ حرم سے امام علی علیہ السلام کے
جی جی امام علی علیہ السلام
کے، اور وہاں پر جہاں پہ شاید خوئی صاحب کے بیٹے کو
جی جی
جی جی جب مار دیا گیا جو بھی کچھ ہوا، بہرحال یہ بھی ایک عراق کی بہت بری تاریخ ہے، یعنی واقعا عبد المجید خوئی ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ ہے تو خوئی کا بیٹا لیکن 100% برطانوی شخصیت ہے، برطانیہ کی پولیس کو لے کے برطانیہ کی فوج کو لے کے جوتے سمیت، برطانیہ کی فوج اپنے فوجی جوتوں سمیت امام علی کے حرم میں داخل
جی جی جی
اور وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ نماز جماعت اس کے ہاتھ میں آ جائے، عبد المجید خوئی کے جو ایک بے دین سا آدمی ہے، وہ اتنا دیندار نہیں تھا، لیکن اس کو عوام نے حملہ کر کے مار دیا، لیکن الزام سارا مختصر اور اس کے لوگوں پر آ گیا، کیونکہ عوام پہلے ہی غصے میں تھی کہ تم نالائق بچے ہو ایک اچھے باپ کے،
اتنے بڑے،
اور دوسری طرف تم برطانیہ فوج کی سوار ہو کر اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے ہو محراب لینے کے لیے، کہ نجف کا محراب تمہارا ہونا چاہیے، حرم کا محراب تمہارا ہونا چاہیے کہ تم یہاں پہ نماز پڑھاؤ گے، لوگ غصے میں آ گئے تھے، اور وہ چاقو چھریاں جو لوگوں کے ہاتھ میں تھیں انہوں نے مار دی، وہاں تو ہر آدمی یہ چیزیں رکھتا ہی ہے،
جی جی کلچر ان کا،
حالات ہی ایسے ہیں وہاں کے، تو بہرحال وہ عوامی لوگوں کے ذریعے سے عوام کے ذریعے سے ہوا ہے قتل، لیکن یہ کہ اس کا الزام جو ہے نا وہ ان پر آیا تھا، یہ وہ بہرحال پرانا واقعہ ہے. اب میں جو نئی تھوڑی بات کر لوں نا وہ یہ ہے کہ مقتدیٰ صدر پہلے تو یعنی کوشش کرتے ہیں کہ سیاست میں آنے ہی نہیں ہے، جب یہ بات اچھا وہ 2011 کے اندر جو کہ طے ہو گیا تھا، آغا سیستانی کے علاوہ بقیہ امریکہ نے تقریباً ساری سیاسی پارٹیوں کو اور علماء کو بھی راضی کر لیا تھا کہ میں تھوڑا اور رہ لیتا ہوں، 2011 میں نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا اور 2015 تک میں کر دیتا ہوں، اس وقت تک میں آپ کی فوج کو مضبوط کر دوں گا، حکومتی نظام مضبوط کر دوں گا، ملک کو مضبوط کر دوں گا، تھا کچھ بھی نہیں، فراڈ تھا، یہ صرف چوس رہے تھے، یہ پیٹرول چوری کر رہے ہیں یہاں سے، گیس چوری کر رہے ہیں یہاں سے، آپ کو پتہ ہے 2003 میں جب صدام کے اوپر حملہ ہوا ہے تو انہوں نے یعنی پورا جو ایران ورثہ ہوتا ہے کسی ملک کا، ثقافتی ورثہ جس کو آپ میوزیم کہتے ہیں، جس کو آپ یعنی جہاں پر تاریخ ہے پوری ایک
5000 سالہ
اس کو تباہ کیا انہوں نے، یہ لے گئے چرا گئے لوٹ کے لے گئے، اور جو نہیں لے جا سکتے تو توڑ پھوڑ دیا اس کو. دیکھیں جب یہ ہو جاتا ہے نا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے قوم، جیسے میں نے کہا کہ آپ کا فارسی سے رابطہ ختم کیا ایران پاکستان کا، تو آپ کو ایسا لگا جیسے آپ نئے قوم میں ابھی اگے ہیں، بیچ میں آئے، آپ کو کوئی تاریخچہ نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے آپ کی، بالکل ایسے ہی عراق کے ساتھ ہوا کہ آپ کی کوئی بیس نہیں ہے، اب آپ کہتے فلاں یہاں ہوتے تھے، یہ شخصیت یوں ہی تھی عراق کے اندر، یہ عراق انبیاء کی سرزمین ہے یہاں پر، یہ حرم ہے یہاں پر، ان کے فلاں چیز تلوار پائی جاتی تھی وہاں پر، ان کا لباس پایا جاتا تھا، کیا ختم سارا کا سارا. خوب اب یہ 2000 یہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، امریکنز کو یاد رکھیے گا کہ یہ جہاں آئیں گے نا یہ لوٹنے کے لیے آتے ہیں ملکوں کو، کہیں کسی کو مضبوط نہیں کرتے. ابھی آپ افغانستان کی حالت دیکھ لیجئے، اتنے عرصے افغانستان میں رہے لیکن طالبان نے ایک دن کے اندر کوشش کر کے نا پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا، تو تم نے فوج کہاں کہ وہ تم کہہ رہے تھے میں تربیت نہیں، 2021 سے 2021 تک 20 سال تم نے گزارے، یہ ہے تمہاری یعنی یہ تم نے قوم مضبوط کی ہے، تم نے یہ فوج مضبوط کی ہے، جھوٹ بولتے ہیں،
سینکڑوں فوجی جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہیں، ہتھیار رکھے ہیں،
ہتھیار ڈال کے دے رہے ہیں، یعنی طاقت کے لحاظ 3 لاکھ فوجی تھے، 3 لاکھ فوجی، 50,000 طالبان، ٹوٹل 50,000 طالبان ہیں، ٹوٹل 50,000 طالبان نے
اور اتنا ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے امریکہ کا چھوڑا
اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا سرنڈر
اور تربیت کی
خوف ہے نا سیدھی بات ہے وہ ایمان کے ساتھ لڑ رہے تھے یہ امریکہ اسلحے کی بنیاد پہ لڑ رہے تھے ایسے تو نہیں لڑا جاتا اور ٹریننگ بھی کچھ بھی نہیں تھی بالکل عراق کو کھوکھلا کر دیا تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں بچا عراق کے اندر وہ جیش المہدی بنائی اس نے مقتدا نے پھر آہستہ آہستہ رونا شروع کر دیا بہرحال یہ ایک جوان تھا اس کے نعرے روزانہ تبدیل ہو رہے ہیں کبھی یہ کہتا ہے نہیں میں نے سیاست میں نہیں آنا کبھی نہ میں نے سیاست میں آنا ہے کبھی کہتا ہے کوئی تنظیم نہیں ہوگی سوار میری تنظیم کی پھر کہتا ہے نہیں نہیں تم لوگ سب تنظیم بنا لو یعنی بالکل ایک عجیب سی شخصیت ہے بالکل عجیب شخصیت ہے روزانہ ایک نیا اور دشمنوں سے زیادہ یعنی پہلے تو ایک وقت نعرہ لگایا اس نے کہ لا سنی فی العراق یعنی کوئی سنی ہمیں عراق میں نہیں چاہیے یہ نعرہ ہے اس کا باقاعدہ لا سنی فی العراق یعنی جب زیادہ قتل عام ہوا بم پھٹے آپ کو پتہ ہے یہ بات بھی بتانا ضروری ہے میں لگ نہیں رہا کہ انتخابات میں داخل ہوں گا لگتا ہے کل ہی دونوں انتخابات میں بات کروں گا تو آپ کو عجیب بات بتاؤں میں کہ پوچھا کسی نے کہ کتنے اب تک جو ہے وہ خودکش حملے ہوئے کہا 102 کہا 102 کے اندر جو حملے ہوئے ہیں خودکش اور زیادہ تر شیعہ شہید ہوئے اور میں آپ کو بتاؤں عجیب سی بات کہ شاید ہی کوئی شیعہ خاندان ہو جس کے اندر ایک شہید نہ ہو شاید ہی کوئی شیعہ خاندان ہو
102
کیونکہ 2001 سے 2003 سے لے کر ابھی تک 1 ملین لوگ شہید ہو چکے ہیں 10 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں یہ میں جنگ کی بات نہیں کر رہا میں صدام کے ختم ہونے کے بعد اور امریکہ کے آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں
اور اتنے صدام نے نہیں مارے
10 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں 10 لاکھ لوگ ہر خاندان میں ایک شیعہ موجود ہے ہر
شہید موجود
ہر خاندان میں ایک شہید موجود ہے یعنی یہ انہوں نے ہماری حالت کی تھی یہاں پہ کیسے بھول جاتے ہیں عراقی مجھے تعجب اس بات پر ہے تم نے اتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں تمہاری حالت کیا ہے بہرحال مقتدی جنا روزانہ ایک نئی بات آج یہ نہیں کریں گے سننی نہیں رہے گا اسی دھماکوں کی بنیاد پہ ہاں اہم بات بتانا چاہ رہا تھا وہ 102 میں سے پوچھا گیا کہ کون کون سی قومیتیں تھیں پہاڑ میں جائیں دوسری قومیتیں 51 سعودی تھے پھٹنے والے 51 سعودی تھے
اللہ
جو اس ملک کے اندر کتنے آئے ہوئے ٹوٹل 5,000 آئے
ہوئے 51
کچھ حملہ آور 5,000 موجود ہے عراق کے اندر جس میں سے 51 لوگ پھٹے ہیں ابھی تک باقی لوگ داعش میں شامل ہو گئے تھے باقی لوگ فلاں ہو گئے تھے وہ بہت واصل جہنم ہوئے لیکن یہ 5,000 لوگ سعودی عربیہ نے بھیجے ہوئے تھے یہاں پہ جیلوں سے نکال کے جن کو پھانسیاں ہوئی ہوئی تھیں جن کو سزائے موت ہوئی سزائے عمر قید ہوئی ہوئی تھی ان سب کو نکال یہاں بھیجا گیا تھا جاؤ یہاں شفٹ ہو جاؤ
برین اسٹارمنگ کر کے بھیج دیا گیا تھا
جا کے بہرحال اب اتنا گمبھیر ہے ملک اتنی گمبھیر ہے سیاست امریکہ خود موجود ہے اس نے چھاونیاں لے رکھی ہیں علاقے پہ قابض ہے اب وہ اپنی سرپرستی میں الیکشن کروانا چاہتا ہے ہمارے مقتدی جو ہیں ان کا طے نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے کبھی کہتے ہیں مجھے کو مرشدی تیرانی نہیں چاہیے کبھی کہتے ہیں مجھے کو سنی یہاں پر نہیں چاہیے کبھی کہتے ہیں میں نے تحریک نہیں بنانی کبھی کہتے ہیں میں نے خالی جہاد ہے میرا مسلح جو جہاد کروں گا کبھی کہتے ہیں نہیں میں فوج ختم کر رہا ہوں میں تو حکومت لوں گا میں تو الیکشن میں آؤں گا میں تو فلاں کروں گا یعنی عجیب سی شخصیت ہے کہ یہ روزانہ ایک نیا فیصلہ روزانہ ایک نیا فیصلہ سنی سے جب دوست مخالفت ہو تو لگتا ہے ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں جب سنی سے دوستی ہو جائے تو ان سے بڑا دوست کوئی نہیں ادھر چھوڑیں ادھر آ جائیے جب شیعہ کا احترام کریں ایران کا احترام کریں تو لگے گا یار یہ انسان بن گیا الحمدللہ صحیح ہو گیا اور پھر جب ایران مخالف بولنا شروع کرے تو عجیب ہے کسی چیز کو نہ چھوڑے ایران کو بھی رگڑ دے ہر چیز کو رگڑے شیعوں کو رگڑے ساری پارٹیوں کو رگڑے ساری تنظیموں کو رگڑے
محمد بن سلمان کے ساتھ ایک ملاقاتیں کر رہا ہے یعنی جو امام مہدی کا دشمن کہہ رہا ہے
تشیعوں میں آپ آغا سیستانی کے ساتھ آپ کی تصویریں نہ آئیں ان کے ساتھ بیٹھنا آپ کو مسئلہ بن رہا ہو آپ باقر الحکیم اور اس پارٹی کے ساتھ بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے نا اور آپ جو ہے نا وہ سعودیہ محمد بن سلمان سے آپ کی دوستی ہو جاتی ہے یعنی ایک عجیب سی شخصیت ہے کہ جو پتہ نہیں یعنی کب تک ہمیں نقصان پہنچائے گی ابھی 32 سال عمر ہو رہی ہے ان کی یا 34 سال عمر ہو رہی ہے لیکن ابھی تک کلیئر نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے قبلہ کس طرف ہے کلیئر نہیں ہے کچھ بھی کر سکتا اور بہرحال اس نے جو ہے وہ جیش المہدی بنایا کہا کہ پورے عراق کی میں حفاظت کروں گا پھر کہا مجھے سننی نہیں چاہیے پھر کہا مجھے امریکنز نہیں چاہیے پھر کہا نہیں امریکن رہیں یعنی عجیب حرکتیں کرتے رہے اور اب اس طرح کی صورتحال میں کہ جہاں پر بڑے بڑے سیاسی فاصلے جو ہیں وہ اس طرح کے جذباتی لوگوں کے ہاتھ میں ہوں تو عراق جو ہے نا وہ خطرے میں ہے یہ میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ عراق جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے ان مشکلات سے نکلے گا نہیں جب تک کہ وہاں پر کوئی سنجیدہ قیادت شخصیت ہے موجود نوری مالک ایک سنجیدہ شخصیت ہے آغا ہمارے باقر الحکیم آئے تھے سنجیدہ شخصیت تھے لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ باقر الحکیم کو فوراً شہید کرو بھائی
انہوں نے تو بڑا انقلابی کام شروع کر دیا
تھا وہ دھماکہ ہو گیا شہید ہو گیا وہ اس کے بعد عمار حکیم جو ہے نا ان کا بھی مزاج ایسا ہی ہے عمار حکیم وہ اس قوم پرستی کی بنیاد پہ اتنی عروج پہ آتی ہے قوم پرستی عراق میں کہ وہ بھی آہستہ آہستہ اپنا مذہبی لبادہ بھول جاتے ہیں کہ اب اقبہ پہنی ہوئی میں نے عمار حکیم اور وہ بھی جو ہے نا وہ سیاست میں بہہ جاتے ہیں قومیت کی سیاست میں بہہ جاتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی حیدر البادی بھی بہہ جاتا ہے پھر احمد شہرہ بھی تو چلیں تھا ہی امریکی اس کا تو الگ ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ امریکہ اور ایران دونوں کا ایجنٹ تھا وہ ایک عجیب چیز ہے اور ایک اور گزرا جس کا نام میں ابھی بھول گیا ہوں جو بہت عرصے تک دھوکہ دیتا رہا ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی. بڑی عجیب شخصیات پیدا ہوئیں عراق کے اندر, اور اب موجودہ حالات کے اندر چند لیڈرشپس ہیں. ایک نوری مالکی ہیں, عمار حکیم ہیں شیعہ جتنے حیدر آبادی ہیں, اسی طرح سے جن کو ہم کہتے ہیں ہادی عامری ہیں جو جنہوں نے بنائی ہے یہ حشد الشعبی وغیرہ جو بنائی ہے, اور اسی طرح سے الحمدللہ ایک بڑی شخصیت جو ہے نا مہدی عبدالحادی ہیں اور مختص صدر ہیں. سنیوں میں جو ہے نجیفی ہے, ایک ابھی جس نے جلبوبی یا حلبوبی جس نے ابھی بڑی سیٹیں لے لی ہیں وہ ہے. کردیوں میں بارزانی ہے, اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھتیجا وغیرہ ہے. اور جلبانی صاحب کی پارٹی ہے لیکن وہ بیچارے انتقال کر گئے, سوری جلبانی نہیں اپنے طالبانی, بہت اچھی شخصیت تھی, کردی تھا, صدر بھی رہا پچھلی دفعہ وہ, لیکن وہ شہید انتقال کر گئے. ابھی جو ان کی جگہ کون برہم سالے ہے جس وقت موجودہ, اب ان لوگوں نے یعنی نجیفی ہے اسامہ نجیفی, تو یہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے بہت ساری سیاسی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور اب یہ لوگ سب مل کے مختلف گروہ بناتے ہیں, یعنی آپ کہیے جس کو الائنس کہلاتے ہیں. ہمیشہ الائنس بنتے ہیں اور الائنس میں کئی کئی پارٹیاں نیچے ہوتی ہیں, لیکن اہم بات کیا ہے کہ جتنے بڑے الائنس ہوتے ہیں نا وہ سب شیعہ قیادتوں کے پاس ہوتے ہیں, کیونکہ 65% آبادی آپ کی ہے, 65% آبادی کی وجہ سے آپ کے پاس الائنس کی قیادت ہوتی ہے, نیچے آپ کے ساتھ سنی بھی شامل ہوتا ہے, فلاں بھی شامل ہوتا ہے. تو فی الحال ہم اس بات کو یہیں پر روکتے ہیں اور انشاءاللہ اب دو الیکشنز جو ہوئے ان کے اوپر گفتگو کو آگے لے کے چل کے اور موجودہ حالات بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان
کریں. اور یہ بھی کہ جو ہے نا وہ حکومتوں کا سلسلہ آگے کیا ہوگا اس حوالے سے بھی گفتگو رہے انشاءاللہ. ناظرین کرام, گفتگو سماعت فرمائی آپ نے حجت الاسلام مولانا نقی ہاشمی کی. آغا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہم عراق کے جو موجودہ انتخابات ہوں جیسا کہ آغا صاحب نے بتایا یا پچھلے انتخابات تھے اس کے حوالے سے بات کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے عراق کے صورتحال میں کیا بہترین حل ہو سکتا ہے. اپنے میزبان قمر رضوی کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.